الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ملك الحق المبين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك العارفين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بقاء وياسين بالقاس المحمد وآله وقدرته وخباته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المنتجبين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرح الجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
ہماری وہ تاریخ ہے
تعلیم کے علاوہ پھر تو پیغمبر اور ائمہ کے بعد انتہائی مقدس صحابی ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے مجتہدین ہیں، ہمارے مراجز، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی تقاریر میں یہ سب تذکرہ ہوتا رہے، اس لیے کہ بزرگوں کو سب کچھ معلوم ہے لیکن کچھ نوجوان اور اکثر بچے ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں۔ تو جابر ابن عبداللہ انصاری تو اتنا مشہور جو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر بھی میں نے تین چار جملے ان کے حوالے سے کہے۔ مالک ابن نویلہ صاحبان ایمان کے لیے بہت ہی مشہور اور جانی پہچانی شخصیت، غالباً رسول اللہ کے بعد علی کی محبت میں مارے جانے والے یہ پہلے شہید کہہ جائے، وہی سلسلہ جس کے آگے چل کے ہمیں میسا میں تمال کا نام نظر آیا، حسین حجری کا نام نظر آیا، اور ایک سلسلہ شہداء راہ حق کا بنا۔ مالک ابن نویلہ کا تذکرہ ہماری عام مجالس میں بھی ہوتا رہتا تو ہر ایک کو پتا ہے کہ صرف علی کی محبت کے جو نہ صرف یہ کہ ان کو شہید کیا گیا بلکہ ان کے خانوادے پر ان کی سب آبرو میں بھی جس انداز سے حملہ ہوا، یہ 1400 سال کے بعد افغانستان کے بعد علاقوں بعض دشمنان اہل بیت نے اسی تاریخ کو دوہرا دیا۔ اب اس سے زیادہ مجھے کھل کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری کتنے میں ہے پیغمبر کی زندگی کے آخری سالوں کو ایماندار ایک ایسے قبیلے سے تعلق تھا کہ جہاں بھی اسلام فتح مکہ کے بعد پہنچے، چلیے چلیے کہ جنگ خیبر کے بعد جب رسول اللہ نے سارے عرب میں اور ساری دنیا میں اپنے نمائندے بھیجے، مالک ابن نویلہ اپنے قبیلے سے چل کر قبیلے کے سردار اپنے قبیلے سے چل کے رسول خدا کی زیارت بھی لائے، اور اس زیارت کا مطلب ایک تو خود زیارت اور پھر کچھ اہم مسائل پر پیغمبر سے ہدایت لینا تھا، جن میں سے ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے جو ہمارے اور آپ کے گھرانوں میں بھی اس کے رواج بہت کم ہوتا، وہ کی بات آ رہی ہے۔ مدینہ میں پہنچے، مسجد النبوی میں داخل ہوئے، آج بھی مسجد النبوی میں ستون وقوف یا پلر آف ڈیڈیکیشن کے نام سے وہ جگہ موجود ہے، اور خالی موجود ہی نہیں بلکہ اس کے اوپر باقاعدہ ستون کا نام لکھا ہے جسے اب تک محفوظ رکھا گیا، جس تیزی کے ساتھ رسول آئے رسول سے منسوخ زیارتیں مٹائی جا رہی ہیں، دبا کی جا رہی ہیں۔ ہر سال جب ہم جاتے ہیں مزید کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات اس میں بڑے لطیفے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نہ آج کا ہمارا موضوع ہے نہ ہی ہمارے پاس آج اتنا وقت ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اب تک جگہ موجود ہے جہاں رسول اللہ باہر کے آنے والے مہمانوں سے ملاقات کیا کرتے، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں مباہرہ کے نجران سے بھی پیغمبر نے ملاقات کی، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں مالک ابن نویلہ بھی خدمت رسول میں پہنچے، اور ہم بھی آپ جائیں گے جنت کے دوبے نہ کھڑے ہوں گے، آپ کو الٹے ہاتھ کے ساتھ لکھاوا نظر آئے گا۔ مالک ابن نویلہ نے جو باتیں پوچھنا تھی وہ پوچھی، زیارت کرنا تھی وہ زیارت کی، ان میں سوال یہ بھی تھا جو بظاہر بہت ہی بے تکا بھونڈا یا شاید برا لگنے والا سوال ہے، لیکن بہرحال یہ انسان کی ایک شرعی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد پھر ہم کس سے رجوع کریں۔ ہمارے یہاں مجھے نہیں معلوم کہ یہ پنجاب کا کیا رواج ہے، میرے بزرگوں کا تعلق تو یو پی سے تھا، ہمارے یہاں کسی کے سامنے اگر اس کی موت کی بات کہی جائے تو یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ کے خلاف کہا جاتا، چنانچہ اسی وجہ سے بہت سی اولادیں اپنے باپ سے یہ نہیں کہہ پاتی کہ بابا آپ کچھ وصیت نامہ وغیرہ تحریر کر دیجیے، کچھ وصیتیں کر دیجیے، آپ کے بعد مکان کا جائیداد کا کاروبار کا کیا ہوگا، اور اگر کہیں تو ایسے جھوٹا پڑتا ہے باپ کا کہ ابھی میں زندہ بیٹھا ہوں ابھی سے میری جائیداد کی تقسیم شروع ہو، تو بعض اوقات اتنی واضح بات جو عقل بھی قبول کرتی ہے شریعت بھی اس کی تعریف کرتی ہے۔ ایک حدیث آپ زمانے کے ایمان کے حوالے سے یاد ہو، تقریباً اس سے ملتی جلتی ایک حدیث اس مسئلے کے بارے میں بھی، مگر پہلے کام کا فرق ہے ورنہ وہی ابھی ہم ماں کا بغیر وسیعت فقط ماں کا بھی بتا جاہلیت، جو بغیر وسیعت کیے اور جائے تو جاہلیت کی موقع جاہلیت کا طریقہ ہوتا تھا کہ کسی کمائے کسی کے ہاتھ بلا حق غائب ہو رہے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں، لیکن ایسا ہمارا بے تکا ماحول بن توہین والا سوال بن جاتا. کہا عام آدمی سے یہ پوچھنا مشکل ہے, چاہے عارف رسول سے سوال کہ اگر یہ سوال نہ کریں تو پیغمبر کے بعد امت کی ہدایت کا کیا انتظام ہو, کون امت کا سرپرست ہے, کیسے پتا چلے. پیغمبر نے سیدھے ہاتھ کی جانب اشارہ کیا کہ جہاں والا تشریف فرما, اور کہا کہ میرے بات تمہیں علی کے پاس جانا ہے, پیغمبر کے اس بروان پر اس طرح سے ڈٹے رہے. تو خود مار دیے گئے, ان کی بیوی کی بے حرمتی کی گئی, لیکن اپنے عقیدے سے نہیں ہٹے. خیر, یہ ساری گفتگو مدینے کی مسجد میں ہو رہی, اور ہماری کتنے نمائنہ کے حالات اگر میں پڑھ رہا ہوگا. میں نے کراچی میں اصحاب رسول کی حالات سے ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی 25-30 تقریریں کی, تو اور مزید باتیں آتی ہیں. خلاصہ یہ کہ ساری باتیں ہو گئی. مالک نے پیغمبر کو آگے سلام کی, اور اس کے بعد ایک بار خدمت رسول سے چلے مسجد کے باہر, جہاں سواری کا جانور بندھا ہے, اس کا بیٹھ کے اپنے قبیلے جا رہے ہیں. ادھر مالک پیغمبر کی بارگاہ سے رخصت ہوئے, مسجد سے نکل کے باہر جا رہے ہیں, جو آج کی زبان میں کہا جائے پارکنگ کی طرف, کہ پیغمبر نے ان کی پشت کو دیکھ کر کہا کہ اگر کوئی کسی یقینی جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس آدمی کو دیکھے. اگر پیغمبر کے بعد بیٹھنے والوں کی تین قسمیں ہیں, ایک مخلص و باوفا, ایک منافقین, اور ایک ذرا بھولے والے قسم کے لوگ, جو نہ ادھر ہے نہ ادھر. ایک مومن ہے کامل, سلمان بھی وہیں پہ ہے, ابو ذر بھی وہیں پہ ہے, ایک منافقین جس سے قرآن کا سورہ منافقین والا پڑا, اور ایک مظفرین بین ذالک لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو, نہ ادھر نہ ادھر. یہ تیسرے گروہ کے آدمی نے جملہ سنا, دور کے اپنی جگہ سے بھاگ کے اپنی جگہ سے مالک کے پیچھے چلے. ہمارے کو پہلے نکلے, وہ اپنے گھوڑے کے پاس پہنچے ہیں, اس کے لگام کھول کے اس میں بیٹھنا چاہتے کہ ہم کا سانپ کا سانپ کھل رہا, اور ایک مسئلہ کا مالک مالک میرا رک جانا, میرا کھلا کھلا مسئلے ہیں, بہت پریشانی کے اندر, تو میرے حق میں دعا کرا کر دے, مجھے تمہاری دعا چاہیے. مالک ان کے رویہ کو حیرت, کہا کہ اگر تمہارے لیے مسئلے ہیں اور تم اس سے دعا کروانا چاہ رہے ہیں, شفاعت, وسیلہ, بہت سارے موضوعات اس واقعے میں آ جائیں گے, لیکن تفصیلات تو چھوڑیے, تو اصل جہاں سے مجھے بات آگے بڑھانا. مالک نے کہا کہ اگر واقع تمہارے یہ مسئلے ہیں, اسے دعا کرانا چاہے, تو اتنی دیر میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا رہا, اتنی دیر پیغمبر سے بات ہوتی رہی, پھر وہاں سے اٹھ کے چڑھا, اس وقت کیوں نہ میرے سامنے آیا, اتنی دیر کے بعد آئے کہ بھاگنا بڑا سانس پھول رہی ہے, بڑی مشکل سے مجھے یہاں پکڑ پایا, وہیں کیوں آ جائیں گے. کہا گیا مالک, اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تم کو آؤ. کہا گئے کیسے پتا چلا؟ کہا کہ رسول نے تمہاری تعریف کی, اور کہا
تلاوت
ویسے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ساری تقاریر تسلسل اور کنٹینیوٹی کے ساتھ آگے بڑھیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ کوئی خاص رات، کوئی خاص تاریخ، یا کوئی خاص موقع ایسا آ جاتا کہ یہاں تسلسل کو توڑ کر اس لیے اس چیز کو بیان کر دینا ضروری ہوتا کہ اس چیز کے بیان کا وہی موقع ہے جتنی دیر سے بیان کیا جائے گا یا اس کا فائدہ کم ہوتا جائے گا یا وہ تاریخ ہی نکل جائے گا۔ جیسے ایک ہی چودہ تقاریب میں ایک ہمیں ولادت کی محفل ملے گی اور ایک ہمیں اپنی آپ کی تمام مومنین اور مومنات کی ماں اوقان جس نے ماں بن کے دکھایا حضرت خدیجہ کی وفات کی ایک رات ملے گی۔ اسی طرح سے کل اور آئندہ دو راتیں شب جمعہ ہمیں ملیں گی، تو ان تمام مواقعوں پر جو موضوع بھی چل رہا ہو اس کو ذرا سا روک کر اس موقع کی مناسبت سے گفتگو کرنا ضروری ہوتا۔ یہی وجہ کہ آج کی تقریر کا آغاز بھی نہ کوئی سنوان پر ہے جس کے لیے میں نے آیت تلاوت کر دی، کم از کم شروع تقریر کی حد تک تو میں کہہ رہا ہوں، آگے ہو سکتا ہے کہ ہم آج ہی اپنے عنوان پہ آ جائیں، اور نہ ہی آج کی تقریر کا آغاز، کل رات کی تقریر جہاں تک پہنچی تھی اس سے تسلسل کے ساتھ آپ اس کے ساتھ تو تھوڑی دیر کے بعد ہمارا تسلسل مل جائے گا۔ آغاز یہ کہ بعض اوقات آدمی کو کوئی سامنے کی چیز نظر نہیں آتی، بہت چھپی ہوئی بہت دور دراز کی چیز اس پر نظر آ جاتا ہے، سامنے کی چیز۔ اب آج کل جو لوگوں کو جسمانی بیماریاں ہیں ان میں سے آنکھوں کی بیماری بھی ایک مسئلہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے قریب کی نگاہ کمزور ہے دور کی نگاہ بہت تیز، سامنے کی چیز ان کو نظر نہیں آئے گی جب تک کہ وہ کوئی مصنوعی سہارا استعمال نہ کرے دور کی چیز دیکھ لے، کبھی مسئلہ الٹا ہوتا۔ تو اب ماہ مبارک کے رمضان کے حوالے سے ایک ایسا ہی پیغام ہے کہ بہت سامنے کی چیز وہ جو بھول جاتے ہیں اور بہت دور کی چیز کے لیے تڑپتے ہیں۔ اب وہ جو بہت دور کی چیز کے لیے تڑپتے ہیں وہ غلط نہیں کر رہے وہ بھی، لیکن وہ جب ہے تو ہے، جو چیز ابھی تمہارے سامنے ہے۔ تاریخ اسلام کا ایک بات ہے، مالک ابن نویرہ، کل بھی ہم نے صحابی رسول جابر بن عبداللہ انصاری کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا، آج ایک اور صحابی رسول مالک ابن نویرہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سن لیجیے۔ یہ ہماری وہ تاریخ ہے جس کے لیے کل میں نے عرض کیا تھا کہ ائمہ تاریخ کے علاوہ پھر وہ پیغمبر اور ائمہ کے بعد انتہائی مقدس صحابی ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے مجتہدین ہیں، ہمارے مراجز ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی تقاریر میں یہ سب تذکرہ ہوتا رہے، اس لیے کہ بزرگوں کو سب کچھ معلوم ہے لیکن کچھ نوجوان اور اکثر بچے ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں۔ تو جابر بن عبداللہ انصاری کے اتنے مشہور کہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر بھی میں نے تین چار جملے ان کے حوالے سے کہے۔ مالک ابن نویرہ صاحبان ایمان کے لیے بہت ہی مشہور اور جانی پہچانی شخصیت، غالباً رسول اللہ کے بعد علی کی محبت میں مارے جانے والے یہ پہلے شہید کہلائے، وہی سلسلہ جس کے آگے چل کے ہمیں میسا میں دمال کا نام نظر آیا، حسین حجری کا نام نظر آیا، اور ایک سلسلہ شہداء راہ حق کا بنا۔ مالک ابن نویرہ کا تذکرہ ہماری عام مجالس میں بھی ہوتا رہتا تو ہر ایک کو پتا ہے کہ صرف علی کی محبت کے جرم نہ صرف یہ کہ ان کو شہید کیا گیا بلکہ ان کے خانوادے پر ان کی سب آبرو میں بھی جس انداز سے حملہ ہوا، یہ 1400 سال کے بعد افغانستان کے بعض علاقوں بعض دشمنان اہل بیت نے اسی تاریخ کو دوہرا دیا۔ اب اس سے زیادہ مجھے کھل کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری کتنے میں ہے پیغمبر کی زندگی کے آخری سالوں کو ایماندار ایسے قبیلے سے تعلق تھا کہ جہاں بھی اسلام فتح مکہ کے بعد پہنچے، چلیے چلیے کہ جنگ خیبر کے بعد جب رسول اللہ نے سارے عرب میں اور ساری دنیا میں اپنے نمائندے بھیجے، مالک ابن نویرہ اپنے قبیلے سے چل کر قبیلے کے سردار اپنے قبیلے سے چل کے رسول خدا کی زیارت بھی لائے ہیں. اور اس زیارت کا مطلب ایک بہت زیارت اور پھر کچھ اہم مسائل پر پیغمبر سے ہدایت لینا تھا, جن میں سے ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں بھی اس کے رواج بہت کم ہوگا, وہ کی بات آ رہی ہے. مدینے میں پہنچے, مسجد النبوی میں داخل ہوئے. آج بھی مسجد النبوی میں ستون وقوف یا پلر آف ڈیڈیکیشن کے نام سے وہ جگہ موجود ہے, اور خالی موجود ہی نہیں بلکہ اس کے اوپر باقاعدہ ستون کا نام لکھا ہے جسے اب تک محفوظ رکھا گیا. جس دیوی کے ساتھ رسول علیہ رسول سے منسوخ زیارتیں مٹائی جا رہی ہیں, دبا کی جا رہی ہیں. ہر سال جب ہم جاتے ہیں مزید کچھ تبدیلی آ جاتی ہے, بلکہ بعض اوقات تو اس میں بڑے لطیفے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ نہ آج کا ہمارا موضوع ہے نہ ہی ہمارے پاس آج اتنا وقت ہے. خلاصہ یہ کہ اب تک جگہ موجود ہے جہاں رسول اللہ باہر کے آنے والے مہمانوں سے ملاقات کیا کرتے. یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں مباہرہ کے نجران سے بھی پیغمبر نے ملاقات کی, یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں مائی کے اندر مباہرہ کے خدمت رسول میں پہنچے. پڑھائی بھی آپ جائیں گے جنت کے ٹکڑے نہ کھڑے ہوں گے, آپ بولتے آپ کے ساتھ 51 نظر آئے گا. مائی کے اندر مباہرہ نے جو باتیں پوچھنا تھی وہ پوچھی, زیارت کرنا تھی وہ زیارت کی. ان میں سوال یہ بھی تھا جو بتائے بہت ہی بے تکا بھونڈا یا شاید برا لگنے والا سوال, لیکن مہاراج انسان کی ایک شرح ذمہ داری بن جاتی کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد پھر ہم کس سے رجوع کریں. ہمارے یہاں مجھے نہیں معلوم کہ یہ پنجاب کا کیا رواج ہے, میرے بزرگوں کا تعلق تو یوپی سے تھا. ہمارے یہاں کسی کے سامنے اگر اس کی موت کی بات کہی جائے تو یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ گیٹ کے خلاف کہا جاتا. چنانچہ اسی وجہ سے بہت سی اولادیں اپنے باپ سے یہ نہیں کہہ پاتی کہ باپا آپ کچھ وصیت نامہ وغیرہ تحریر کر دیجیے, کچھ وصیتیں کر دیجیے, آپ کے بعد مکان کا جائیداد کا کاروبار کا کیا ہو. اور اگر کہیں تو ایسے جھوٹا پڑتا ہے باپ کا کہ ابھی میں زندہ بیٹھا ہوں, ابھی سے میری جائیداد کی تقسیم شروع ہو. تو بعض اوقات کتنی واضح بات ہے جو عقل بھی قبول کرتی ہے, شریعت بھی اس کی تعریف کرتی ہے. ایک حدیث آپ زمانے کے ایمان کے حوالے سے یاد تقریباً اس سے ملتی جلتی ہے حدیث اس مسئلے کے بارے میں بھی, بس پہلے کام کا فرق ہے ورنہ وہی ابھی ہم ماں کا بغیر وسیع امن فقط ماں کا بھی بتا جاہلیت. تو بغیر وسیعت کیے اور جائے تو جاہلیت کی واپس ہے. جاہلیت کا طریقہ ہوتا تھا کہ کسی کمائے کسی کے ہاتھ بلا حق کار ہو رہے ہیں, کسی کو پڑھا نہیں. لیکن ایسا ہمارا بے تکا ماحول بن کے رہ گیا کہ یہ سوال بھی بڑی توہین والا سوال بن جاتا. کہا عام آدمی سے یہ پوچھنا مشکل ہے, چاہے ہمارے رسول سے سوال کہ اگر یہ سوال نہ کریں تو پیغمبر کے بعد امت کی ہدایت کا کیا انتظام ہو, کون امت کا سرپرست ہے, کیسے پتا چلے. پیغمبر نے سیدھے ہاتھ کیا, یعنی اشارہ کیا کہ جان والا تشریف فرما, اور کہا کہ میرے بعد تمہیں علی کے پاس جانا ہے, پیغمبر کے اس برمان پر اس طرح سے ڈٹے رہے. تو خود مار دیے گئے, ان کی بیوی کی بے حرمتی کی گئی, لیکن اپنے عقیدے سے نہیں ہٹے. خیر یہ ساری گفتگو مدینے کی مسجد میں ہو رہی, اور ہمارے کتنے نمائنا کے حالات اگر میں پڑھ رہا ہوتا. میں نے کراچی میں اصحاب رسول کے حالات پر ڈیڑھ گھنٹے کی 25-30 تقریریں کی, تو اور مزید باتیں آتی رہی. خلاصہ یہ کہ ساری باتیں ہو گئی. مالک نے پیغمبر کو آگے سلام کی, اور اس کے بعد ایک بار خدمت رسول سے چلے مسجد کے باہر جہاں سواری کا جانور بندھا ہے, اس کا بیٹھ کے اپنے قبیلے جا رہے ہیں. ادھر مالک پیغمبر کی بارگاہ سے رخصت ہوئے, مسجد سے نکل کے باہر جا رہے ہیں, جو آج کی زبان میں کہا جائے پارکنگ کی طرف, کہ پیغمبر نے ان کی پشت کو دیکھ کر کہا کہ اگر کوئی کسی یقینی جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس آدمی کو دیکھ. اگر پیغمبر کے بعد بیٹھنے والوں کی تین قسمیں, ایک مخلص و باوفا, ایک منافقین, اور ایک ذرا بھولے والے قسم کے لوگ جو نہ ادھر ہے نہ ادھر. ایک مومن کامل سلمان بھی وہیں پہ ہے, ابو ظہبی وہیں پہ ہے, ایک منافقین جس سے قرآن کا سورہ منافقین بھرا پڑا, اور ایک مظفرین بین الذالک لا الہ الا ہو, لا الہ الا ہو, نہ ادھر نہ ادھر. یہ تیسرے گروپ سنا دوڑ کے اپنی جگہ سے بھاگ کے اپنی جگہ سے مالک کے پیچھے جائے. اب مالک کو پہلے نکلے وہ اپنے گھوڑے کے پاس پہنچے ہیں, اس کی رضان کھول کے اس پر بیٹھنا چاہتے ہیں کہ ہم کا سانپ کا سانپ بھول رہا اور ایک مقبرہ کا مالک مالک کے ساتھ اچھا تھا. میرے کھلا کھلا مسئلے ہیں بہت پریشانی کے اندر, تو میرے حق میں دعا کر دینا, مجھے تمہاری دعا چاہیے. مالک اپنے وغیرہ تو ہے کہا کہ اگر تمہارے لیے مسئلے ہیں تم اس سے دعا کروانا چاہ رہے ہیں, شفاعت وسیلہ بہت سارے موضوعات اس واقعے میں آ جائیں گے, لیکن تفصیلات کو چھوڑیے تو اصل جہاں سے مجھے بات آگے بڑھانا. مالک نے کہا کہ اگر واقع تمہارے یہ مسئلے ہیں اسے دعا کرانا چاہ رہے, تو اتنی دیر میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا رہا, اتنی دیر پیغمبر سے بات ہوتی رہی, پھر وہاں پہ اٹھ کے چڑھا, اس وقت کیوں نہ میرے سامنے آیا. اتنی دیر کے بعد آئے کہ بھاگنا بڑا آسان ہو رہی ہے, بڑی مشکل سے مجھے یہاں پتا پایا, وہیں کیوں نہ کہتے. کہا کہ مالک اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تم کو آؤ, کہا کہ کیسے پتا چلا. کہا کہ رسول نے تمہاری تعریف کی اور کہا کہ جنتی آدمی آ رہا, جیسے ہی پیغمبر کی زبان سے سنا کہ جنتی آدمی آ رہا, میں دوڑ کے تمہارے پیچھے چلا. مالک نے کہا واہ ہو تم پر, مالک کی فضیلت بیان کر رہا, مالک کی خوشامد کر رہا, اور مالک کہتے واہ ہو تم پر, اس لیے اتنی تیزی سے دوڑ کے میرے پیچھے آ کہ رسول نے میری تعریف کے لیے میں جملہ کہہ دیا, تو مجھ سے اپنے حق میں دعا کروا رہے. ارے میرے پیچھے دوڑ کے آ رہے جس رسول کے جملے نے میرا خطبہ اتنا بڑا بڑا کیا, وہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے, ان سے کیوں نہیں کہتے کہ تمہارے حق میں دعا کرو. وہ رسول سامنے بیٹھے, رسول کے جملے کی وجہ سے مالک کی فضیلت کتنی اونچی ہو رہی, تمہاری کے پیچھے دوڑنے آ رہے, خود رسول سامنے رسول کو بلائے بیٹھے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے کسی آدمی کے ذہن سے نکل جاتی, مالک کے پاس آ کر مالک ابن نویا سے اپنے حق میں دعا کرانا غلط نہیں ہے. امیا اور احمد کا مقام تو بہت بلند ہے, مگر علماء, مگر شہداء رائے خدا, مگر نیک بندے, ان سے بھی انسانی جماعت سے دعا کرے کہ یہ فکر غلط ہے کہ سامنے کی حقیقت کو چھوڑ کے اپنی دور والی چیز کے پیچھے دوڑے. ایسا ہی تماشا ہمارے یہاں بہت سی جگہوں میں ہوتا, بہت سی جگہوں پہ ہوتا. شریعت نے فتنے کے مسئلے میں یہ مسئلہ کیوں رکھا کہ فتنہ دیتے وقت سب سے پہلے کوشش کرو کہ اپنے رشتے داروں کو دیا جائے, ایسا نہ ہو کہ دنیا کے دور دور دراز کے کونوں سے تمہاری خیرات جا رہی ہے اور تمہارے اپنے رشتے دار اور تمہارے اپنے برادری والے اور تمہارے اپنے محلے والے بھوکوں میں رہے, بات کہیں اور جا رہی ہوں میں سمجھتا ہوں. ایسا ہی ایک اور مسئلہ تھا جس سے مجھے آج کی بات شروع کر رہا تھا کہ سامنے کی چیز کو بھی ذہن میں رکھی اور دور کی چیز کی طرف بھی جائے. حج پر جانے کا شوق آج کل بہت بڑھ گیا اور اب تو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان عمرے کا سیزن کہہ جاتا ہے, تو یہ ایک عجیب لفظ استعمال ہوتا ہے, عمرے کا سیزن کہہ جاتا ہے رمضان کا رش, بلکہ کبھی کبھار تو رمضان کا رش حج کے رش سے زیادہ ہو جاتا ہے. کبھی میں نے بات کہنی تھی اور آج بھی میری زبان میں یہ بات آ گئی کہ اب الحمدللہ ہر مجمعے کے اندر 50% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حج کر کے آج میں پہنچے, تو حج کی مثالیں دینا, حج کے واقعات سمجھانا بہت آسان. پہلے 500 کے مجمع میں ایک آدھ آدمی ہوتا تھا تو کوئی واقعہ بیان کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا کہ آپ مجمع کو کیسے سمجھائے. اب حج کے حوالے سے باقی ساری چیزیں اپنی جگہ, حج اور عمرے میں جانے والے ایک چیز کے لیے بہت تیار ہوتی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ حدیث کہیں سے ہمارے یہاں بہت مشہور ہو گئی کہ خانہ کعبہ پر پہلی نگاہ پڑتے ہی دعا فوراً قبول, بہت مشہور ہو گئی حدیث. جو اہم اہم حدیثیں ہیں, جو واجبات کی حدیثیں ہیں جس میں بڑے بڑے گناہ کا خوف دلایا گیا, وہ کسی کو یاد نہیں ہونے. یہ جو کہ ذرا سے اپنے مطلب کی حدیث ہے نا, میں حدیث کی توہین نہیں کر رہا ہوں, میں اس مزاج کی توہین کرنا چاہتا ہوں کہ حجاب کے بارے میں کوئی حدیث پڑھو تو ہر آدمی ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دے, گاڑی کے بارے میں حدیث پڑھو تو پہلا سوال ہوگا حدیثیں تو صحیح نہیں ہے غلط بھی ہے, کیا بھروسہ حدیثوں. اور جب آپ نے مذہب کی کوئی حدیث آئے, اگر رسول سچے رسول ہیں تو یہ والے بھی رسول ہیں سچے, تو وہ والے بھی سچے ہی. اچھا یہ بات ابھی کسی اور تقریر میں آئے گی, ابھی آج وہ ہاری بات شروع کرنے میں اتنا ٹائم لگ گیا. تو خلاصہ یہ کہ اچھا اول تو یہی مسئلہ قابل بحث ہے کہ کیا ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس ہے بھی کہ نہیں. بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ عوام میں مشہور ہو جاتی ہیں, شروع میں مذاق بنتا ہے بعد میں سیریس ہو جاتا ہے. تو حدیثیں تو میرے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے بنی ہے پچھلے 30 سال جیسے میں ہٹتے جا رہا ہوں. حالت جو آخر بنانے والے اور ان کی فیکٹریاں اور بازار لگ رہا ہے ختم ہو گئی. پہلے کی حدیث کہ اگر کوئی عورت مدینہ منورہ سے سونا یعنی گول خریدنے والا آئے گی تو اس پہ سر اتر کے آئے گی. 30 سال پہلے یہ بات مذاق میں لوگ کہتے ہیں اور اگر سونا تو خریدوا دیجیے یہ تو بہت ضروری ہے مدینے. 30 سال پہلے ہمارے سامنے مذاق تھا جو مذاق شروع ہوگا اور آج اس کا سنجیدہ مسئلہ بن گیا کہ باقاعدہ حدیث آ گئی. اور دوسرا یہ کہ مینا کے میدان میں تو ایسے ہی وہاں پہ حاجی زیادہ ہے ٹوائلٹ کم ہے. ایک ایک ٹوائلٹ کے اوپر ہم وہاں 30-30 40-40 کی لائن ہوتی ہے آدھا آدھا گھنٹہ گزر جاتا. اور معلوم 3-4 سال پہ یہ دیکھا گیا کہ پاکستانی اور ہندوستانی بھول جاتا خواتین پتا نہیں محلے بھر کے اور سال بھر کے محلے کو اپنے علاقے میں گھومنے لگتے. 2-2 گھنٹے گزر گیا ہم نے پوچھا کہ کہاں کہاں بھی ہمارے مولانا نے پڑھا ہے کہ مینا کے میدان میں جتنے زیادہ کپڑے دھو گے اتنے تمہارے گناہ جھڑیں گے اور معاف ہوں گے. تو ہم سارے محلے کے اور سارے خاندان کے سارے برادری کے کپڑے لے کے آ گئے. لیکن یہ تو وہ حدیثیں ہیں کہ ہمارا مجمع سنتے ہی ہنسی کیونکہ ان کو پتا. مگر خانہ کعبہ میں پہلی جگہ پڑ گئی دعا قبول کہ یہ حدیث شیعہ کتب میں ہے بھی کہ نہیں یہی مسئلہ. اور اگر ہے بھی تو کیا یہ ایسی حدیث ہے کہ کچھ اور حدیث ہے دوسرا مسئلہ. اور یہ چیزیں بہت دلچسپ ہیں بہت اہم ہیں. اسی لیے کہ حج پر جانے والے کو پہلے دن سے لے کر خانہ کعبہ نظر آنے تک یہی ٹینشن رہتی ہے کہ مولانا بنائیے کعبہ کہاں پہ نظر آ رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ مس کر جائے پہلی جگہ کی دعا پڑھو. تو ماشاء اللہ جو پرانے حاجی ہیں ان کی بات تو چھوڑی لیکن جس قافلے میں میں جاتا ہوں اس میں صرف وہی لوگ شامل ہو سکتے ہیں جنہوں نے پہلے کبھی حج نہیں کیا بلکہ اب تو میرے تماشے ہو رہے. مجھے یاد ہے کہ جب پہلے میں سوزن ہے کہ آپ بیمار کے شہر کے لیے گیا تو جو ڈرائیور تھا وہ جب لے کے چلتا ہے جگہ روک دیتا پہلے آنکھیں بند کر لیجیے میں آپ کو ہر پکڑ کے چلوں گا جہاں میں کہوں وہاں آنکھیں کھولیے گا پھر آپ دیکھیے گا کیا منظر نظر آتا. جو بڑا خوبصورت منظر ہوتا وہاں جا کے گھر کا آنکھیں کھولے. کتنے ہی مومنین کے قافلے میں آپ کو دیکھا کہ خانہ کعبہ کے دروازے کے باہر مسجد کے باہر جھوٹیاں اتاری قافلے کا لیڈر نے اعلان کیا سب لوگ آنکھیں بند کر لیں آنکھیں نیچے کر لیں. جب میں چاہتا ہوں آگے اوپر کیجیے گا تاکہ وہ آپ کی جو آپ کو تماشا ایک کھیل بنا کے رکھ دیا ہے حدیثوں کو. اب ہر آدمی کا رکھتا حدیث ہے کہ نہیں ہے تو یہی حدیث ہے کہ اس سے بھی بڑی حدیث ہے وہ ان شاء اللہ بعد میں بتاؤں. لیکن لوگوں سے میں نے پوچھا کہ آپ کو اس کی اتنی پرواہ نہیں ہے کہ احرام کیسے پہنا جائے اس کی اتنی پرواہ نہیں ہے کہ طواف کیسے کیا جائے اس کی اتنی فکر نہیں ہے کہ صفا مروہ کے باقی بات کیا. یہ بار بار آپ پوچھ رہے ہیں کہ کعبہ کہاں سے نظر آئے گا کعبہ کہاں سے نظر آئے گا پہلی کو جواب یہی ملتا ہے کہ مولانا پہلی دعا فوراً قبول ہے. اس سے زیادہ بڑا موقع کیا ہوگا ہماری دعا فوراً قبول خانہ خدا کو دیکھنے والی پہلی دعا تو فوراً قبول میں نے مانا. لیکن وہ تو ابھی بہت دور کی چیز روایت میں اور ویسی ہی روایت ہے جو خانہ کعبہ کے بارے میں بلکہ خانہ کعبہ کی روایت سے زیادہ مرتبہ روایت اور روایت بالکل سامنے کی دعا کی قبولیت کی جگہ بتائی ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں. یاد آ رہا ہے کعبہ یاد آ رہا ہے سرگو مل گو مکہ مکرمہ یاد آ رہا ہے وہ جگہ کہ بہت گئے تو سامنے دو بار آ جائیں گے اور سامنے کی چیزیں بھول جاتے ہیں. سامنے کی چیز کیا روایت کا یہ جملہ ہے کہ ہر روزے کے افطار کے وقت جس وقت مومن کے ہاتھ میں مثلا کھجور ہے یا نمک ہے یا گرم پانی اور وہ اپنا روزہ افطار کرنا چاہتا ہے اللہم لک صمت و علی رزقک افطرت و علیک توکلت اس وقت خدا اسے کہتا ہے کہ اے میرے بندہ مومن سارا دن تو میری خاطر بھوکا رہا سارا دن تو میری خاطر پیاسا رہا سارے دن تو نے میری خاطر اپنے آپ کو زحمت میں ڈالا مان اس سے کیا مانگا ہے سو جو مانگے گا میں تجھے فوراً دوں. ہر روزے کے افطار کے وقت خدا بہن کے اعلان کر رہا مان لو کیا مانگتا ہے. اور حالت یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی پہلی نگاہ ہر ایک کو یاد اللہ کرے کہ میرا انداز و بیان ایسا نہ ہوا ہو کہ خانہ کعبہ کا مذاق ہو رہا ہو یا توہین ہو رہی وہ اپنی جگہ. لیکن جو بالکل آپ کے سامنے کی چیز جو ایک رمضان کے مہینے بوریت دعا کا کوئی اہم موقع ہوتی ہے، دعا ہی مومن کے ذہن میں اگر تیار ہو تو اس ماہ مبارک رمضان پہلا فائدہ یہی ہے، اور اس میں خاص طور پر کل رات آنے والے کل کی رات، کیونکہ کل کی رات کو جب ہماری تقریر شروع ہو تو کل کا روزہ افطار ہو چکا ہو، شہر جمعہ، شہر جمعہ تو ویسے ہی پورا سارا قبولیت ہے دعا کی رات، تو کل اگر آپ افطار کے وقت بیٹھے تو کھجور ہاتھ میں ہو تو ایک بار اپنی دعا ذہن میں رکھیے، ایسا ہوگا نہیں کسی کے لیے سموسے پہ جا رہی ہوگی، کسی کے بروٹ چاٹ پہ جا رہی ہوگی، کسی کے تلے ہوئے پکوڑوں پر نگاہ جا رہی ہوگی، کچھ کر رہا ہوگا، کسی آئندہ میں پیری کر رہا ہوں، سب آپ کہا آپ نے سارا دن بلا رکھا آپ کہا ہے، مگر اس سے پہلے اپنے فائدے کی یہ بات نہ بھولی، جو لوگ یہاں پر کہہ دیتے ہیں کہ مولانا ہم تو حج پر آئے صرف اس لیے کہ میری دعا قبول کرا تھا، تو یہ تو یہاں آپ کو روز آنا موقع مل رہا ہو، خاص طور پر کل کی شب جمعہ، یہ بالکل سامنے کی چیزیں یہ بھول کے ہم بہت دور کی چیز پہ جا رہے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے لیکن جب اس کا وقت آئے گا تو وہاں کر لے گا، جس کا وقت آج ہوگا جو میں نے اس لیے بھی کہا کہ وہاں اوقات شروع شروع میں جب کافلے بن رہے تھے کھانے کے پہلی نگاہ ہماری حدیث اتنی مشہور رہی تھی، ہم نے کہا بغیر کہا کہ اپنے کسی مومن کو پتا کرا وہ الٹا ناراض ہوتا، تو مولانا آپ ہمارے گائڈ تھے، ہم تو ظاہر آدمی ہمیں کیا پتا یہاں کی کیا ہے کام، آپ تو ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ پہلی دعا کا کیا فائدہ، آپ تو نہیں چاہیے تھا اب ایک سال موقع ملے، تمہاری مبارک کے رمضان ایسا نہ ہو کہ میں 14 دن آپ کا وقت دوں تو بعد میں آپ شکوا کریں کہ جب اتنی اہم بات، اور کون بندہ ہے مومن آج ایسا تو کسی مصیبت و پریشانی میں مبتلا نہیں، کون ایسا ہے جسے دعا کی ضرورت نہیں، تو یہ ماہ مبارک کے رمضان، اور اس ماہ مبارک کے رمضان میں بھی خاص افطار کا وقت، بس یہ جملہ کہیں کہ میں اپنی آج کی تقریر کی تقریب تمام کروں کہ ماہ مبارک کے رمضان میں روزے کے افطار کا وقت ایسا ہے جیسے آپ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے پہلے نبھا ڈال رہے ہیں، اسی انداز سے آپ کو اپنے ذہن کو تیار رکھنا، اور یہ بات تو میں کل عرض کر چکا ہوں کہ روایتوں میں روزے اور حج کو بہت زیادہ اپنے آ کے بیان کیا گیا، چاہے بولنے والے تھے جس میں یہ کہا گیا کہ جس کے ہاتھ سے رمضان کی برکتیں نکل گئی پھر کوئی چانس اس کے پاس نہیں ہے کہ یہ ساری برکتیں حاصل کرے سوائے ایک کے جو کسی طرح آرافہ کے میدان میں حج کے دوران پہنچ گئے، چاہے قرآن کریم کی وہ آیت کہ ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام تم نے روزے پر، اسی آیت میں آگے چل کے سلسلہ چلا اور حج کی آیت آ جاتی ہے حج و شہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، رمضان کا بیان جہاں مکمل ہو اس کے فوراً بعد دو آیتیں جوڑ کے خدا نے حج کا بیان کیا، اور یا پھر دعائے فضا کی بات، ایک اور دعا بہت اہم ہے جو رمضان کے 30 دن پڑھی جاتی ہے، تجربات میں بہت بہت ڈرتے رہتے یہ باتیں کہتا ہوں، یہ لوگ کہیں گے مولانا یہ چیز ابھی ہماری پوری نہیں ہوتی آپ اوپر سے ایک بوجھ اور ڈال دیتے، اور وہ یہ ہے کہ 30 کے 30 دن اس ماہ رمضان میں آپ کو حج کی دعا مانگنا، اور وہ بھی آپ کو اپنے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی میں جا کے دیکھیے دعا افتتاح کے فوراً بعد دعا حج، اور یہ دعا بھی ایک دن مانگنے کے لیے 30 کے 30 دن مانگنے کی، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مسجدوں اور امام باڑوں میں دعا افتتاح پڑھی جاتی ہے اس کے فوراً بعد اللہم حج اللہ اللہ حج قبول سرور کی دعا ہوتی ہے، حج والی دعا ہوتی ہے، لیکن یہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ورنہ آپ یہی کہیں گے کہ مولانا تو رکتے ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ اہم پیغام آپ کو دیا، اور وہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان کی یہ ساری دعا، اب ایک دفعہ تو مسئلہ ہے جو اللہ آپ کی اتنی دعا قبول کرنے کو تیار، خالی دعا ہی قبول نہیں کرتا، یہ بھی روایت میں کہ ہر افطار کے موقع پر اللہ آپ سے تو بعد میں کہتا کہ سارا دن تو نے میری خاطر زحمت اٹھائی مانگ کیا مانگا، آپ سے بعد میں کہتا، پہلے تمام ملائکہ سے کہتا کہ اے میرے فرشتوں میں کوئی یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے میری خاطر اس جنگی میں اس دھوپ میں بھوک بھی برداشت کی اور پیاس بھی برداشت کی، روایت کا لفظ ہے اللہ فخر کرتا ہے اپنے ان بندوں پر جس نے اللہ کے خاطر روزہ رکھا، جیسے آپ کا بچہ اگر امتحان میں پھنس آئے تو آپ ہر آنے جانے والے کے سامنے اپنے بچے کا تعارف کراتے رہتے، مگر وہ دینے والا دیتا. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ تو ہم سے گہرا مانگا مانگنا, لیکن بہت ساری چیزیں ہمارے مانگنے سے پہلے ہی ان کو دینے لگتا اور دے کر چلا جاتا. مگر یہ ون وے ٹریفک تو نہیں چلے گا نا, وہ ہمارا آقا ہونے کے باوجود ہماری ہر خواہش پوری کر رہا ہے, اور ہم اس کے غلام ہونے کے باوجود اس کے احکام ماننے کو تیار ہیں. ان شاء اللہ کل شب جمعہ بھی ہے تو دعا افتتاح کے تین چار جملوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا جو بہت اہم, لیکن ان میں سے ایک جملہ یہ بھی کہ اے خدا اپنے بارے میں آپ کہتے ہیں اپنے بارے میں, اور انداز کس کے ہیں زمانے کے امام کو, کہ اے خدا کبھی کبھار تو مجھے اپنے انداز سے نہیں لگتا کہ میں جیسے تجھ پر کوئی احسان کرنے جا رہا ہوں, اس انداز سے ہم اللہ سے بات کرتے ہیں, اے اللہ ہمارا یہ کام کر, اے اللہ ہمارا وہ یہ کام کر, اے اللہ اللہ کو کوئی ناراض نہیں, خوش ہوگا نہ مانگے تو ناراض ہوگا, مگر اتنا کہتا ہے کہ جس طرح تم جو کہہ رہے ہو میں کرتا جا رہا ہوں, میں بھی تو تم سے کچھ کہہ رہا ہوں نا, میری باتیں میں بھی تو سمجھتی ہوں مدد ہو رہا, میں بھی تو تم سے کہا اس پہ عمل کرو نا. اور ماہ مبارک رمضان کے دونوں پائے اللہ ہماری باتیں سن کے قبول کرے, اور ہمیں اللہ کی باتوں پہ عمل کرنا, جس میں آئی ایک چیز رکاوٹ بنتی وہ یہ کہ اگر ہم اللہ کی باتوں پہ چلنے لگے تو ہمارے پیر تو گناہوں کی گردن میں پھنسے. وہ یہاں سے کل کی مجلس کا رکھ میں جاؤ, اللہ کی باتوں پہ ہم چلنا چاہتے ہیں, وہ یہاں کا حکم دیتا غلام دوڑتا ہے نا, شرط یہ ہے کہ اس کے پیر کھولے, اگر اس کے پیر بندھے, اگر اس کے پیر نہیں پھنسے وہ کیسے لوڑے. تو رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے غلام اللہ کی باتوں پہ عمل کرنے کے لیے دوڑنا چاہتے ہیں, اگر پہلے اللہ ہمارے پیروں کو رہائی دلوانا چاہتا, رمضان گناہوں کی جنگل سے آدمی کو نکالتا. اور جنگل کا مطلب یاد رہے, ایک بار بھی اگر آپ نے جان بوجھ کے گناہ کی فوراً توبہ کر کے نکل آئے سمجھ گئے, وہ یہ سمجھے آئی جنگل سے پہلے بچایا آپ نے پیر کھینچی, اور اگر ذرا سی لاپرواہی کی تو ایک گناہ کے بعد نہیں سمجھے گی. سارے سے آئے محمد امام نے جب ہے سارے یہ بات سمجھانے کے لیے اپنے چاہنے والوں کو بنی اسرائیل اس مشہور عابد کی مثال دے رہے کہ صاحبہ نے ان کو پورا واقعہ جانتے ہیں بس شیشا گواہ ہے, عام آدمی کے لیے خاص طور پر وہ بچے جو آج جوانوں میں 30 سال پہلے بچے تھے جب میں نے ڈسٹرکٹ میں یہ واقعہ فیصل آباد میں کہا, کس طرح سے گنا پہ لگا آپ کو احساس ہوا کہ بندر اثر کہیں گے اس کو توبہ کرنا کہتے ہیں تو تھوڑی پہلے اس بار لاپرواہی سے پیر رکھ دیا آگے پہن ہی تو رکھا بس پیسا اللہ جو نیک بندوں میں سے ایک تھا جسے اللہ نے اتنا بڑا رتبہ عطا کیا, اللہ کے بندوں کی یہ خود ایک کیٹیگری لیکن متقی ہوتے ہیں صالح ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں مستجاب الدعوات جن کی ہر دعا قبول اپنے لیے بھی جس کے لیے دعا کرے. ویسے تو ہر دوسرا آدمی اپنے آپ کو ایسا ہی سمجھتا لیکن ایک بہت بڑا رتبہ امبیا احما معصومین کی بات نہیں ہے, عام آدمی ہو مستجاب الدعوات وہ جو پیغام معروف ہے جس کا تذکرہ سورہ آراف میں آیا ہے مسلو کا مسل طلب, قرآن کہتا ہے کل کی اس کی مثال کتے ہے, قرآن میں لفظ کتا مثال کے طور پہ بلا میں باہو وہ بھی مستجاب الدعوات تھا, دنیا میں ایسا فرشتہ ہوا کہ اتنا گرا کہ قرار پایا کتے جیسا ہی رس قرآن میں آیا ہے, مجھے والا کلام کتنا برا ہوگا کہ قرآن میں یہ مثال دی, اور جو بھی اس کا پیغام ظہور امام سے بہت ملتا ہوا پیغام, تو تھوڑا سا بیان اس کا بعد رمضان کے بعد کسی مجلس میں آئے انہیں میں سے ایک برسی سا تھا مستجاب الدعوات جس کے لیے دعا کرے اللہ دعا قبول کرتا. اچھا اتنا بڑا رتبہ آرام سے تو نہیں ملتا, عبادت کی ہوتی ہے تقوی کا مظاہرہ کیا ہوتا ہے ساری زندگی واجبات سے زیادہ مستحبات کی پابندی کی ہوتی ہے, اور یہ تذکرہ بنی اسرائیل کا جن کو روحانیت کی اجازت تھی حکم تو نہیں تھا لیکن بہرحال روحانیت کی اجازت تھی کہ عبادت کا اتنا شوق کہ ساری دنیا کو بھول کے جنگل میں بیٹھ گئے لیکن گھر والوں کے ساتھ عبادت کرنا بھی مشکل ہے. نماز کا دل چاہ رہا ہے لیکن بچے کی خواہشوں کو بڑا کام کرو, قرآن پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے لیکن بیوی کہہ رہی ہے کہ بڑا کام کر رہا, ساری رات عبادت کرنے کا دل چاہ رہا ہے مگر دوستوں کی محفل جمی ہوئی ہے, دنیا کے ایسے علاقے میں کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے جہاں دن ہے تو یار بات اب یہ رشتے داریاں یہ بندھن یہ دوستیاں کتنی عبادتوں کو روکتی ہیں. تو پہلے زمانے کے لوگ اس کا حال یہ نکالتے ہیں کہ چھوڑ دو سارے دوستی رشتے داری خاندان شامل نہیں کرنا, جنگل میں جا کے جاؤ عبادت کرو. اور اسلام نے کہا یہ کوئی کمال ہی نہیں, کمال تو یہی ہے کہ دوستوں کے بیچ میں, رشتے داروں کے بیچ میں, اولاد کے بیچ میں, بیوی کے بیچ میں, لوگوں کی فرمائشوں کے بیچ میں بیٹھ کے خدا کو یاد کرو. ہمالیہ کی چوٹی پہ اکیلے بیٹھ کے اللہ ہو اللہ ہو کرنا کون سا کمال ہے. بارہ یہ کار بہو پہلے اس کی اجازت تھی مسجد کا ایسا ہی اثر آ گیا تھا, جنگل میں رہتا ہے اور 24 گھنٹے ہی بات ہے یہاں تک کہ اس پہ لاکھوں کا آواز ہو گئے. اب یہاں پہ دو آدمی بہت اہم ہے سمجھنا, ایک وہ جو میرا موضوع ہے اور دوسرا وہ جو میں بول رہا ہوں بہانا بنا بنا کے اپنا موضوع لے جاتا ہوں. اور وہ ہے بھارت محترم شیخ مطلوب صاحب کا اعلان. کل انہوں نے ایک اعلان کیا تھا, آج انہوں نے ڈر کے مارے وہ اعلان ہی نہیں کیا, مگر ایک دوسری حدیث بڑھ گئی تھی وہ میرا موضوع بن گئی. دو چیزیں دونوں اس کے اندر آ کر میں آئیں گی تو ہونا چاہیے کہ شیطان تو ایسے موقع کی تلاش میں رہتا, ایک بندہ مومن مختصر سی عبادت اس سے برداشت نہیں تو اتنا پرہیزدار بس ہے. اس نے کہا کہ عزت بیٹھا اسی شہر کے اندر بعض بیماریاں اللہ کی طرف سے امتحان بن کے آتی, بعض بیماریاں انسان کے گناہوں اور کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی, اور بعض بیماریاں شیطان کی طرف سے ہوتی. اسی شہر کے اندر بہت ہی مشہور پیسے والا عزت والا گھرانہ تھا, ان کی جوان بہن بیمار ہو, تھوڑا 17-18 سال کی بچی بیمار ہو, اور ایسی بیمار کے پیسے ہی ان کے پاس, سارا علاج کرا کے تھکوں کو نتیجہ کر لیا, بیماری بڑھتی چلی. اب پرانا زمانہ خون سفید نہیں ہوئے, رشتے داری کا بھی اپنا ایک احترام, بھائی انتہائی پریشان. ایک وقت آتا ہے جب ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اب دوا کا کام نہیں اب دعا کا کام. بعد میں تو خیر یہ وقت کم آتا ہے جب تک کہ وہ آپ کو خبر میں نہ پہنچا دے اس وقت تک لوٹنے کھسوٹنے میں لگا رہے گا, لیکن ایک مندر آتی تھی پہلے کہ ڈاکٹر دیانتداری کا تقاضا تھا. ڈاکٹروں نے کہہ دیا جب کوئی دوا فائدہ نہیں کرے گی جتنی ہماری میڈیکل سائنس ہے سب ختم ہو, اب دعا کا وقت. دعا ہمیں آج کل ڈاکٹر یہ کہیں دعا کا وقت تو جیسی ہماری ایسی مکے جائیں گے, مشق جائیں گے, کربلا جائیں گے, شام زینبیاں جائیں گے. وہ بھائی اس کو لے کے پہنچے بسیسہ کی عبادت خانگاہ شہر کے باہر جنگل میں پھرانے, وہ عبادت میں لگا صبح شام دوپہر نہ کھاتا ہے نہ سوتا ہے صرف اتنا کہ جس سے زندگی بچ جائے. اور کہا کہ ڈاکٹر نے بتا دیا ہماری بہن بیمار ہے تو برداشت نہیں ہو رہا, ہمیں اس کا علاج چاہیے, اس کے لیے دعا کرانا دعا کرو. اس نے کہا کہ میں اپنی کمر میں لگاؤں گا اس کے بعد دعا کروں. کہا نہیں دعا کرانا ہی کرانا, اپنی بہن چھوڑ کے جانا تمہارے پاس سامنے رہے گی تو تمہیں یاد رہے گا اور دعا کرو گے. یہ کہہ گیا ابھی تک یہ مخلص بندہ تھا, بہانے ایسا بندہ تھا, لیکن امام نے ایک جملہ جو کئی بار دہرایا گیا میں دہراتا ہوں, وہ یہ ہے کہ بڑا مخلص تھا, بڑا نیک تھا, متقی تھا, پرہیزگار تھا, عبادت گزار تھا, لیکن صاحب علم نہیں تھا. شروع کی حدیث کیا بھی ہے, یا عالم بنو یا علم حاصل کرنے والے بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ. تو کیسے ہلاک ہوتے ہیں, کہانی نہیں تھا, چنانچہ اس نے اس بات پہ توجہ ہی نہ دی کہ جنگل کی تنہائی ہے, خود گھر میں اکیلا ہے, جوان لڑکی اس گھر کے اندر آ گیا, یہ بولا شیطان کو گھر میں داخل ہونے کا راستہ دے دے. جو سالوں سے اس مسجد کو بہکانے کے لیے لگا اسے کہیں سے گھر میں داخل ہونے کی نوکری نہیں مل رہی, کدھر سے داخل ہو اپنا چاہیے تھا, اس کی عبادت کی وجہ سے بند تھا. لیکن جب اس نے اس جوان بچی بغیر کسی شرعی رشتے کے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی, گویا راستہ دے دیا شیطان کو اندر آنے. یہ میرا اندازہ نہیں ہے, خود شیطان کا یہ قرار ہے. آپ لوگ بزنس والے اکثر یہ آپ بزنس مین کبھی اپنے شریعت سیکھے یا تجارت کا راز کسی کو بتاتا نہیں، لیکن کبھی بہت مجبور ہو جاتا ہے شیطان. اب اس میں وہ لداؤ کے نور کے واقعے میں جملہ ہے کہ نہیں، کیا لوگ وہ مندر آ گئے یہ قوم کے لیے بدوا کی سارے قوم طوفان میں آؤ. صرف ان کو نجات نہیں ہے جو سفینہ نور کے اندر موجود، اور سفینہ نور میں کوئی شہبت کی مرضی سے نہیں آ سکتا. جسے نور پرمیشن دیں گے وہی آئے، جسے اجازت نہیں دیں گے وہ نہیں آ سکتا. خود نور گئے، نور کی بیوی گئی، دو میں سے ایک بیوی، اور تین بیٹے گئے، چار میں سے تین بیٹے، تینوں کی بیویاں یعنی بہوئیں گئی، اسی مومنین گئے، جانوروں کو جھوڑا تھا، دروازہ بند کر دیا گیا اور طوفان آ گئے. اب اگر دیکھو جب تھوڑا کشتی مسجد کہیں تو اگر دیکھو اپنی کشتی کا دورہ کر دینے کے چلیے تیار کریں، سب ٹھیک ٹھاک ہے، معاملہ صحیح چل رہا. ایک مولوی بھی نکال رہی کام پہ کام رکھے، شیطان بیٹھا ہوا، ہر شیطان پوری کشتی میں کام سے آ گیا. یہ سفینہ نوح ہے، یہاں بغیر میری اجازت کے تو آ نہیں سکتا، تو سر پھر آ گیا میری کشتی کے اندر. مسکرا کے کہا یا نبی اللہ یاد کیجیے، آخر اجازت دی تھی تبھی تو میں آیا ہوں. حضرت نوح یاد کر رہے، میں نے کسی شیطان کو اجازت نہیں دی. انبیاء سے کوئی حرام کام نہیں ہوتا لیکن کر کے والا ہو جاتا ہے، یہ کر کے والا کیا کرے. اب ڈر لگتا ہے کہ الفاظ نہ کہے تو آگے کا الٹا مطلب نہ نکلے، اور کہتی ہے یہ الفاظ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب سمجھا ہی نہ ہو کر کے والا کسی گئے. حضرت نوح کا فرماتے کہ نہیں، میں نے مجھے اجازت نہیں دی. تو یاد کیجیے یا نبی خدا، آخر میں کیا ہوا؟ جب سب لوگ آپ کی کشتی میں آ جاتے تو کیا ہوا؟ بارش شروع ہو چکی، تندور میں سے پانی نکلنے لگا تھا، جو قرآن کے سورہ خون میں آ گیا، اور آج بھی مسجد کوفہ کے بہن میں وہ تندور موجود ہے جہاں سے پانی نکلا، اور وہی تیزی سے بارش ہو رہی ہے، پانی بہتا جا رہا. دروازے پہ اپنی عادت کے مطابق گدا اور کے کھڑا ہو جائے. اب اس کو بھی بنانا، گدھے کو بھی پانی کی جاتا ہے، اس کو بھی بنانا، لیکن آئے دروازے پہ کھڑا ہو گیا کہ نہ اندر آ رہا ہے نہ باہر جا رہا ہے، نہ دروازہ بند ہو رہا ہے. اب آئی بڑھتی جا رہی ہے، پانی بڑھتا جا رہا ہے. پوری کوشش کی یہاں تک کے بعد لوگ دیتے یہ نام کا جملہ نہیں کہ اگر سے منہ نے گدھے کو کان سے پکڑ کے کہہ جاؤ کہ کان لمبے ہو وہ آگے نہیں بڑھو. آج بھی گدھے کے کان ہر میں لمبے ہوتے تو وہ آگے نہیں بڑھو. آگے غصے کے عالم میں کہا شیطان جلدی سے اندر آ جا، مجھے دروازہ بند کر. گدھا تو اندر آ گیا مگر لمبا ایسا تھا جس نے اس شیطان کو بھی اجازت نہیں دی. کہا کہ یا نبی خدا، آپ کو جو یہ رب آج کا ہے، شیطان نے تو نہیں کہا لیکن مطلب یہ کہ آپ کو جو آخری وقت میں ٹینشن تھی کہ جلدی سے دروازہ بند کرنا ہے، کہیں طوفان کا پانی کشتی میں نہ آ جائے، اس کو غصے کے عالم میں جو آپ کے گدھے سے کہا کہ شیطان اندر آ جائے اور اس کشتی میں آپ کے جانے آنے کی اجازت دے، میرے اوپر ڈبل احسان کیا. اب حضرت نوح اور گھبرا کہ میں اور تیرے اوپر احسان کروں؟ شیطان کا احسان کون سے احسان؟ تو پہلا احسان تو یہ ہے کہ آج آپ نے کشتی میں بلا دیا، نہ بلاتے تو میں بھی ڈوب جاتا. اور دوسرا احسان یہ کہ آپ نے ذرا سا مجھے آرام کا موقع دیا. کبھی بے چارے شیطان کے بارے میں سوچیے، جس دن سے وہ اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا اور آدم اور حوا نے آدم کے پیچھے بڑا فتنا مصروف ہے، چوبیس گھنٹے آن ڈیوٹی، نہ جاگتا، نہ کبھی سوتا ہے، نہ کبھی آرام کرتا ہے، نہ کبھی بیمار ہوتا ہے، نہ کبھی اسے چھٹی ملتی ہے، ہر وقت اپنے کام میں لگا ہوا، کتنا مصروف ہے جیسا. کہا کہ لیکن یہاں نے خدا آپ کی وجہ سے مجھے آرام ملے. آپ کم از کم جتنے دن یہ طوفان رہے کشتی نور ہے تو جس پر کسی بندے کا زور نہیں چلے، جب تک یہ کشتی نور رہے گی یہ طوفان کرے گا اتنے دن تک میں آرام سے، نہ کسی کو گمراہ کرنا ہے، نہ کسی کو بہکانا ہے، ہاتھ کروں گا. یہ دو احسان ہے آپ کے میرے اوپر، اور میں کسی کا ادھار رکھتا نہیں. آپ کے احسان ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا بدلہ دوں. یہ مومن ہوتا ہے کہ جتنا احسان کیا جائے اتنا ہی وہ احسان فراموش ہوتا. مولا کی حدیث، اس آدمی سے ڈرو جس پر تم نے احسان کیا، پہلا وار وہی تم پر ڈرے گا جس پر تم نے احسان کیا. یہ مومن کا مزاج، اور وہ شیطان کرے کہ نہیں آپ نے احسان کیا مجھے بدلا دینے ہی دے گا. اب بتائیے آپ اسے کیا چاہتے ہیں؟ جو میں نے اختیار میں وہ مانگیے. اب اگر تو یہ کہہ کے جہاز کے بعد کسی کو مت کہنا یہ شیطان کے اختیار میں نہیں, بات بہت گمبھیر ہو جائے گی کہ وہ اختیار میں نہیں. لیکن اللہ نے تو نبی ہوتا ہے, جانتے ہیں یہ ساری چیز. کہا کہ تم یہ بات بتائیے جو میں اکثر پریشان رہتا ہوں, اے شیطان تو کافروں کو گمراہ کرے, تو منافقوں کو گمراہ کرے, تو گناہگاروں کو گمراہ کرے, تو شیاطینوں کو گمراہ کرے, سمجھ میں آتا ہے. لیکن مومنوں کو تو کیسے گمراہ کرتا؟ اللہ رسول کے ماننے والے, صحیح فائدوں کی تلاوت کرنے والے, ان کے گھروں میں عبادت کا پتہ چلنا, مومن کو کیسے بیٹھاتا؟ وہ کیسے میرے پنجے میں آتا؟ کیا میں منہ کی مثال کو آج کے دور میں لے, علی والا کیسے میرے ہاتھ میں پھنستا, حسین والا کیسے میرا نشانہ بنتا؟ جس کے گھر میں مجلس بھی ہے, ماتم بھی ہے, علم بھی ہے, اگر خانے بھی آئے, خانے کھانا کی تصویر بھی ہے, قرآن بھی ہے, تعبیر بھی. شیطان نے کہا یا نبی خدا واپس, آپ نے بالکل صحیح سوال کیا, دنیا کا سب سے مشکل کام ہے مومن کو بیٹھا. اللہ کے لیے میرا بزنس رہا ہے, میں کسی کو نہیں بتا سکتا ہوں, لیکن آپ نے احسان کیا تو بتانا ضروری. یہ غلطی اگر مومن نہ کرے تو شاید میں کبھی مومن کے اوپر قابو نہ پا سکوں. جب وہ تین غلطیاں کرتا ہے کوئی موقع دیتا ہے کہ میں اس کے اوپر حامی رہ جاؤں. پہلا یہ کہ غصہ, چاہے وہ حیا والا غصہ ہی کیوں نہ ہو, لیکن غصہ ایک واجب غصہ ہے, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے دشمنان اسلام پر. ایک حرام غصہ ہے, ایک حلال غصہ. حرام غصہ ہے جو آپ کو روزے میں آتا رہتا, گھر والے بھی ڈرتے ہیں فلاں سے بات نہ کرنا اور روزے کے اندر. اور ایک ہو گیا حلال والا غصہ. حلال والا غصہ ہے کمپیوٹر پہ میں کہیں کام کر رہے ہیں, کم سے معلوم ہو رہے, اتنا شروع ہو گیا بھائی نہیں کھولے غصے کے حالت ہم نے کلاس کھا لیا, دیواروں پہ چکر مار دیا, گاڑی نہیں چل رہی اس کو مکہ مار دیا, غصہ. لیکن یہ حلال غصہ ہے, حرام بھی نہیں ہے, واجب تو ہے نہیں. کیا یا نبی خدا, جیسے آپ بھی دیکھ لیجیے, آپ نبی ہیں, معصوم ہیں, آپ کے بغیر بس چل ہی نہیں سکتا, لیکن گدھے میں آپ کو غصہ آ گیا کر کے گدھے کی جلدی بھی مجھے موقع مل کر آپ کی کشتی میں آ رہے ہیں. تو ایک مرحلہ غصے کا ہے. اگر بندہ مومن غصہ کرے گا اس کا پورا ایمان کی شیطان کا جو ہے گیند کی طرح میرے ہاتھ میں ہوتا ہے, ایمان ادھر اچھالو ادھر پھینکو ادھر جائے کرو, اگر میں غصے میں آ رہا ہوں ہمارے یہاں پورے پورے گھر ٹوٹی جاتی ہے بند غصے کی وجہ سے. بدل کے ہاتھ کا موضوع ہے یہ تو بیس کی چیز آ گئی. نمبر دو, جب اس سے دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو جن میں سے ایک اس کا ہو یا ہے, اس کا ایمان میرے ہاتھ میں گیند کی طرح, جنہیں چاہے اس کے ایمان کو پھینک, ذرا سی بھی اگر فیور ادھر ہو گئی, برادری کا خیال آ گیا, اپنے کی طرف جھک گئے, آپ کو بلا دیا, یہ خیال نہ کیا ہم آئے باتیں کا کہ میرا والا اس کا ساتھ دے رہا تھا, میرا ایمان چاہے کام کو تمہارے گھر میں اور تمہارے اندر داخل ہونے کا موقع ہو. اور تیسرا مرحلہ ہے جہاں کسی نامحرم عورت کے ساتھ جمع ہو جائے, چاہے وہ عبادت ہی کے لیے کیوں جمع نہ ہو, عبادت کے نام میں آ جائے گا, نام ہے پھر ان کو گمراہ کرنا میرا کام. اسی مراجی کرام آج کل کتنی سختی کے بارے میں کر رہے ہیں, خبر والے تو سیسائی کی ویب سائٹ موجود ہے جا کے دیکھیں, کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی چیکنگ ایک ایسا ذریعہ بن گیا, نامحرم گھر کے نامحرم بیٹھے ہیں جو چیکنگ کر رہے ہیں. اگرچہ اس کی اتنی خرابیاں ہمارے سامنے آ گئی کہ فتوے سے پہلے ہی ہم سمجھتے ہیں, لیکن فتوا یہ تو تھوڑی پوچھا جاتا کہ ہم کوئی بےحدا یا غلط بات کسی نام حرم سے کر رہے ہیں, تو ہم نے بتائیے ہوتا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں, ہم اسکول کالج کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں, اور آتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے, کیونکہ آہستہ آہستہ یہ انسان کو گناہ کی جانب لے ہی جاتا. جا کے دیکھیے ان کا جب خالی بےحدا سنیں دیکھنے کے لیے تو نہیں ہے, آئی پی ایس شیطانی کے سائٹ پہ جا کے کوشچن آنسر کو کئی کئی آپ کے سامنے میں بنا دیا, کہ وہی شیطان کی بات ہے کہ جہاں پہ نام ہے نا مرد اور عورتیں جہاں عبادت کے لیے جمع ہوں انہیں گمراہ کرنا میرا کام. اور بس شیشا نے یہی غلطی کی, کیوں؟ وہ عابد تھا, نمازی تھا, عالم نہیں تھا. اسے توجہ ہی نہ دی کہ میں کتنا بڑا خطرہ رسک آپ سے کھیل رہا ہوں. بھائیوں میں جائیں پتا نہیں آپ اپنے بچے بھی ہیں، درد ہیں، خواتین بھی ہیں، بہت زیادہ کھل کے مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بھی سمجھ لیں اب عبادت میں لڑائی ایک بار اس کے خلاف کروں، اتنے سالوں سے جنگل کی تنہائی میں اکیلا بیٹھے اور ایک جوان اور خوبصورت لڑکی آپ کے لیے موجود اور اس نے اس کو گھر میں آنے کی اجازت دے کے شیطان کو خود ہی موقع دے بس اللہ تعالیٰ طے ہو جائے اور اتنا عبادت برا جس گناہوں کی غلط پہلے آئین سے اجازت دی تھی کہ گھر کی تنہائی کے اندر ایک نامحرم عورت کو رہنے کی اجازت دے آئین بھاؤ بتا لیکن اب گناہ جلد ہے وہاں تک بات رہے گی کھینچے اس سے کھیل حرام ہو گیا حرام کاری کا گناہ ہو گیا ٹھیک ہے جلانے میں سلجے میں عبادت شروع لیکن کچھ ہی عرصوں کے بعد دیکھا کہ اس گناہ کے آثار نظر آ رہے ہیں یہ بچی حاملہ ہو رہی ہے اس کا خطرے اگر شہر والوں کو پتا چلے اور میرا نام بدنام ہوتا ہے اتنا بھی کافی ہے اس میں ایک اسپیکر بھی ماشرے ہوئے اب کیا کریں گھبرایا کہ عالم میں اکیلا اس چیز میں تو آدمی کسی کو شریک بھی نہیں کر سکتا اپنے راہ کو اور خاص طور پر اتنے اسٹیٹس والا کچھ اور سمجھ میں نہ آیا لیکن گناہوں کی درد نامحرم کے ساتھ ایک جگہ جمع ہوا وہی توبہ کر کے نظر آ کے بچ جاتا اگلا گناہ ہو گیا اور پتا اگلا گناہ ہو گیا شیطان نے کہیں کی طرح اس لڑکی کو مدد کر کے اس کی لاش کو سہن میں دفن کر دوں نہ رہے بات کرو کے بعد اب حیام داری کے بعد اس سے بڑا گناہ ختم کر دوں تبھی خود کے دفن کیا کئی مدد رہتے پانچ چھ مہینے گزرے بارہ بھائی اس بھائی کہ وہ بہت لمبا تھا گزر گیا کہ ہماری بہن کی خبر نہیں آئی تو تمہاری بہن وہ تو میری دعا کے نتیجے میں ٹھیک ہونے چاہیے کہنے لگی اب میں ٹھیک ہو گئی یہاں رہ کے کیا کروں گی میرا راستہ دیتا ہوں جا گیا بھائیوں کے پاس پرانے زمانہ وہ موبائل موبائل ایس ایم ایس تو دے دیں گے بھائیوں کو بلا لیں گے اور یہاں پہ نجیب جملہ نہیں ماننے پڑ پایا بہت عجیب جملہ کہا کہ شیطان ایک گناہ کے بعد اس سے بڑا گناہ کروا اب اس نے قتل سے بڑا گناہ کروایا جھوٹ ہمارے گروہ ہوتا یہ گناہ جھوٹ تو ہمارے لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے اور ایمان نے کئی جگہ پر کئی عدم سے میں یہ لفظ ہے اس میں وہ قتل کے حوالے سے کہ اس سے بڑا گناہ کروایا قتل کچھ ایسے گناہ ہے نا کہ ہمارے ذہن میں کہ وہ ہاتھ والے پڑے بھائی جہاں سے مجھے شروع ہوئی کہ سامنے کی چیز نظر نہیں آتی دور کی چیز نظر آتی خانے کعبہ میں پھر آرام کرنا بہت بڑا گناہ لگے سود کا کھانا لینا دینا کوئی گناہ ہی نہیں لگے کل کیا جائے اب وہ بہت بڑا گناہ لگے جھوٹ بولنا کوئی گناہ ہی نہیں لگے اور ایک چھوٹی سی حدیث کے آج دو بار کا خانہ کعبہ کا نام آیا پیغمبر نے اپنے آخری حد میں خانہ کعبہ کو دیکھا شہید بکر احمد شیرازی کی کتاب میں گناہان کبیرہ کی دوسری جلد کی روایت اور کعبے کو دیکھ کر کہا کیا ہے کعبہ اللہ کی نگاہ میں کئی عزت سب سے بڑی ہے لیکن اس بندہ مومن کی عزت اس سے بھی زیادہ بڑی اگر کوئی کسی بندہ مومن کی قیمت کرتا یا توہین کرتا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے میرے کھانے کے مقابلے کھانے کعبہ کو گرا دینے تو رسول نے چھوٹا گناہ قرار دیا مومن کی قیمت اور مومن کی توہین کے مقابلے اب وہاں کھانے کعبہ گرانے والا قیامت کا کے لیے مضبوط بنا ہم صبح سے شام تک جس کی چاہے توہین کرے قیمت کرے تو مت لگائے معصوم اور بھولے والے مومن قرار پاتے ہیں یہ کعبے کی عظمت کو پیغمبر کم نہیں کر رہے اس چھوٹے گناہ کی بڑائی میں بتا رہے ہیں تو جسے ہم نے اور آپ نے چھوڑا کر دیا اب رہا نے تو ایک بار کعبہ گرانا چاہا حجاج ابن یوسف نے کعبہ گرا دیا بندہ مومن صبح سے شام تک ستر کعبہ گراتا رہتا لیکن خیر میں بتا گیا تھا بعض گناہ ہمارے بہت چھوٹے ہو گئے توہین اتنے چھوٹے اولاد کے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا یا رسول اللہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ کون سا کا جسے کرنے والا چھوٹا سمجھ کیا گیا سب سے بڑا گناہ ہے چار حدیثیں تو آئے پہلے واقعہ تو پورا ہو جائے، نئے حساب سے کیا پڑھیں گے اور پرانے حساب سے ظاہر بھی واقع تو خلاصہ ہی چاہیے. اب بھائیوں کو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، کیوں چاہیے راستے میں شیطان مل گئے جو نہیں ہوں گے شیطان. عام آدمی کو نظر نہیں آتے جس میں لطیف ہے، لیکن سبھی جماعت وہ انسانی شکل میں آتے ہیں. حضرت جبرائیل دہیا کی شکل میں آتے تھے، شیطان زیادہ تھا کسی مقدس بوڑھے کی شکل میں آتا. بھائیوں سے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا کہ بہن کو چھوڑ کے گئے تھے بسیتا کیا، وہ گھر چلی گئی اس کو گھومنے جا رہے ہیں. کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی عبادت گاہ میں جاؤ، کھلا جانا زمین کھولو تمہاری بہن بات لو. اس نے یہ گناہ کیا، پہلے خود ہی گناہ کروایا پھر خود ہی پھنسوا رہا. ایک بات، بھائیوں نے خود کوئی قدم اٹھانے کے بجائے بادشاہ وقت سے رابطہ کیا. بڑا خاندان ہے، مشہور خاندان ہے، معزز خاندان ہے. بادشاہ وقت سے کہا ہماری بہن کہیں گزری ہے، اس جگہ رہیں گے. اول تو بادشاہ کو یقین نہ آیا کہ مسجد صاحب کی عبادت کی تو بھی تعریف کر. جب بہت زور دیا تو بادشاہ خود چلا. اور اب جو گھر کا سہن ہو جائے تو جوان بچی کے لاش کی حالت میں ہے کہ وہاں ملا مسجد کے بعد کہنے کے لیے کچھ آ گیا. ایک بار اسے گرفتار کر لیا تھا جس پر آپ کو بہت بھروسہ ہو، وہ اگر غلط نکلے تو اتنا ہے کہ اس کا غصہ بھی آتا. بادشاہ نے کہا پھر بہت دیر بہت کی ضرورت نہیں، اسے شہر کے چوک میں کھڑا کر کے پھانسی دی. سارا شہر دوڑا ہے، چور کوئی ڈاکوں کو پھانسی دی جائے تو لوگوں کا اتنا انٹرسٹ نہیں ہوگا. اتنا مقدس آدمی پھانسی والا اگر کبھی تو یہ بات سنی نہیں، اور کبھی یہ کہ لوگ تماشا دیکھ رہے آتے شریف آدمی سے غلطی ہو جائے اس کو اچھانے والے مچاسی ہو. شہر میں کوئی گناہ کرے تو توجہ نہیں دے. کبھی شریف اور مطلب نہیں ہونا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے معاشرے تو یہ خرید آج کا موضوع ہے. اجب اسے پھانسی دی جانے گناہ کی جنجل کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے جملہ جانا کہ آگے تو سب سمے ڈوب جائیں گے. آپ دیکھیے مندر ابھی بھی ایک گناہ باقی ہے، اور یہاں پر قرآن کریم کا سورہ حشر اس سارے انسان کو